بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت آج کی مجلس کے آغاز میں کی گئی یہ وہی مقصد رسول کو بیان کرنے والی آیتیں ہیں مگر دوسرے انداز سے. پہلے چار دن جو آیت مسلسل سرنامہ کلام رہی اس میں بہت ہی سادے سے الفاظ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ عرش الہی پہ رہنے والے اپنے رسول کو اس فرش زمین پہ بھیجا گیا. اور ان دو آیتوں پھر وہ مقصد رسول کے اس لفظ کا فائدہ ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا. علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک کہ انسان کو کوئی انسینٹو نہ دیا جائے وہ کسی کام کے اندر دلچسپی نہیں لیتا. گرچہ علم عرفان کے ماہرین کا خیال کچھ اور ہے لیکن یہ علم عرفان اور علم نفسیات والوں کی بحث مجلس میں کچھ دیر کے بعد شروع ہوگی. آغاز مجلس میں دو مختصر گزارشات ایک بار پھر کر دی جائے اور ان دو چیزوں کا کوئی تعلق انتظامی اعلانات سے نہیں ہے. کل تو جو میں نے دو باتیں کہی تھی وہ ذرا سی انتظامی باتیں. یہ میرے موضوع کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے, ہماری قوم کا ایک طریقہ ہے اور بعض اوقات بہت اچھا ہے, بعض اوقات ذرا سا پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایام عزا کے تقریباً 68 دن جہاں جہاں پر بھی مومنین ہوں مختلف دنیا بھر کے مختلف علاقوں کے علماء کرام وہاں جاتے ہیں, جب ہم جیسے طالب علم بلا لیے جاتے ہیں تو علماء کرام کے مسلسل ایام عزا میں حاضری کی بنا پر بہت سارے سوالات جو سال بھر سے ذہنوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. نہ عام دنوں میں اتنا موقع ہوتا ہے کہ آدمی اس پہ غور کرے اور نہ ہی کوئی ایسا عالم دستیاب ہوتا ہے کہ اس سے یہ باتیں پوچھی جائیں. جیسے ہی مجالس کے سلسلے شروع ہوتے ہیں میں تو ایک طالب علم ہوں لیکن میں نے علماء سے بھی پوچھا, ان کے ساتھ بھی یہی تجربہ ہوا کہ لوگوں نے پھر اپنے سوالات بھیجوانا شروع کر دیے. کچھ کا تعلق عنوان اور موضوع سے ہوتا ہے تو اس کا جواب دینا اچھا لگتا ہے, کچھ کا تعلق بالکل ایک مختلف موضوع سے ہوتا ہے, جواب نہ دیا جائے تو مومن یا مومنہ کی شکایت اپنی جگہ کہ ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے گا تو یہ سوال پوچھیں گے, اور بیان کرنے والے عالم کی پریشانی اپنی جگہ کہ اگر ان سوالات کا جواب دینا شروع کیا گئے تو کوئی بھی موضوع یا عنوان ہو بات اس سے ہٹتی چلی جاتی اور پھر اتنی دور چلی جاتی کہ 10 یا 8 یا 7 مجلسوں میں واپس آنا ممکن نہیں ہوتا. اگر چونکہ حسینیہ زہرا کے اس ممبر پر میں تو 1981 سے آ رہا ہوں اس لیے شروع شروع میں بڑا جوش ہوتا تھا مجھے, اور جس کا کوئی سوال آیا کسی نے سواری پوچھا کسی نے تحریری پوچھا میں نے اپنے موضوع کا خیال کیے بغیر اس کا جواب دیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شروع کے سالوں میرے جتنے اشرے تھے سب کے اندر باتیں نامکمل رہ گئی. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوئی عالم اور اتنا ماہر خطیب تو ہوں نہیں کہ جوابات دے کر بھی اپنے عنوان کو مکمل کر سکوں, کہ اب میں موضوع سے ہٹ کے جو سوالات کیے جائیں ان کا جواب نہیں دے پاتا. گرچہ مومنین کرام کے اس جذبے کو پسند کرتا ہوں, سوائے اس وقت کے ناگوار کب گزرتا جب ایک سوال ہر ایک سے پوچھا جاتا اور پوچھنے کا ایک مقصد یہ ہوتا کہ اس مسئلے کو پھیلایا جائے کہ دیکھیے یہ علماء اور مولوی حضرات میں کتنا اختلاف, ایک نے کچھ کہا اور دوسرے نے کچھ کہا, اور یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال 10 سے پوچھو کوئی تو حلال کر دے گا, یعنی حلال کے مطلب اس چیز کو حلال کر دے گا, ہمیں حلال نہیں کرے گا. تو جب یہ نیت ہوتی تو وہ تو پھر ایک انتہائی ناگوار انداز. اور مجھے اب اتنا تجربہ ہو گیا ہے, علم کم ہوا ہے تجربہ بڑھا, یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوال پوچھنے کا مقصد کیا. بس یہ ایک میری معذرت, گھر کے ذرا تاخیر سے یہ معذرت ہو. آج میری چھٹی مجلس ہے, کل شب جمعہ, پرسوں جمعہ, آخری دو مجلس ہیں, لیکن چونکہ اس 24 گھنٹے میں میرے پاس اتنے سوال اکٹھا آ گئے کہ جتنے پہلے 5 دن میں نہیں آئے تھے, اس لیے میں نے یہ گزارش کر دی کہ میں سوال کرنے والے کے سوال کا احترام کرتا ہوں, اور خاص طور پر ان سوال کرنے والوں کا جنہوں نے اتنی زحمت اور محنت کی کہ سوال لکھ کے پوچھا. زبانی پوچھنا کچھ زحمت ہی نہیں ہے, لیکن لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ اس میں وقت نکالا. لیکن میری معذرت قبول کر لیجیے گا. البتہ پھر بھی ایک سوال ایسا ہے کہ میں خاص وجہ سے اس کا جواب شروع میں دے رہا ہوں, لیکن پہلے دوسرا اعلان بھی ہو جائے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میری مجالس کا عنوان ظہور امام کی ایک اہم شرط تو ہے, لیکن چونکہ یہ مجلس محرم کے اس تیسرے عشرے میں ہو رہی, جو ہمارے چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ آتی ہے, تو عنوان کچھ بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ چوتھے امام کا اس عشرے کی ہر مجلس میں ہوتا رہے. جواب میں دوں گا تو اس میں یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ اتنے سارے سوالات کو چھوڑ کر میں نے خاص اس سوال کا انتخاب کیوں کیا. یہ پہلا اور آخری سوال جو ان 8 روزہ مجالس میں جس کا میں جواب دینے کی کوشش کرنے والا ہوں. اور دوسری گزارش یہ کہ سارے گزشتہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں جو لوگ تھے, اور اس کے بعد انٹرنیٹ پہ جتنے لوگوں نے مجلسیں سنی, اور اس سے پہلے مومنین کرام کے مسائل, مومنین کرام کی پریشانیاں, کسی کا اولاد کا مسئلہ, کسی کو شادی کا مسئلہ, کسی کو روزگار کا مسئلہ, کسی بچے کو امتحان میں کامیابی کا مسئلہ, کسی کو بیماری کا مسئلہ, یہ اتنے سارے مسائل ہیں. اور جب تک مومن ہیں تو یہ مسائل رہیں گے, اور آخری زمانے میں تو یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو اب اگر کبھی موضوع کے درمیان کوئی ایک آدھ دعا بیان ہو جائے تو پھر اس کے حوالے سے اتنی ساری درخواست اور گزارشات آتی کہ وہ موضوع بھی ایسا ہے کہ میں ہٹتا چلا جاتا ہوں اور پھر واپس آنے کا کوئی امکان نہیں رہتا. پچھلے سال 1 محرم سے لے کے 9 ربیع الاول تک جو میں نے 7 عشرے دنیا کے مختلف علاقوں میں پڑھے, کسی ایک علاقے میں میں 2 بار نہیں گیا سوائے انگلینڈ کے, تو یہ جو 7 عشرے 7 مختلف مقامات پہ پڑھے, سب میں یہی ہوا کہ پہلی اور دوسری مجلس ظہور ایمان کی 2 اہم نشانیاں میں بتا رہا تھا. ایک تہائی آدمی مارے جائیں گے, ایک تہائی آدمی بھوک اور بیماری کا سامنا کریں گے. اور یہ 2 نشانیوں کو 2 منٹ میں نہیں بتایا, پوری گھنٹے کی تقریر تھی. جب ان کا تذکرہ ہوا تو ایک جملہ میں آہستہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں, جس امام معصوم نے آخری زمانے کی یہ پریشانی بتائی, اس نے پھر ہمارے تحفظ کے لیے کچھ طریقے اور دعائیں بھی بتائیں. اب طریقے تو لوگوں نے نہیں پوچھے, کیونکہ اس میں نماز کا ذکر ہوتا, اس میں خمس کا ذکر ہوتا, اس میں گھر سے گانے بجانے کے کیسے پھینک دینے کا ذکر ہوتا. دعائیں ضرور پوچھی لوگوں نے, اور جو لوگ انٹرنیٹ پہ ہیں, بلکہ اکثر تو اب دنیا میں لائیو مجلس آتی, تو ان کو اندازہ کہ پھر جو میرا اپنا موضوع تھا 7 مختلف موضوعات, میں ہر جگہ تیسری مجلس سے جو ہٹا تو باقی تمام مجالس ایک ہی موضوع کے رہ گئے. طلب اولاد کی دعا, خوشی کی دعا, شادی کی دعا, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں گریز نہیں کرتا ہوں. اسی حسینیہ زہرا کے اس ممبر سے اپنی اس سے پچھلی تقاریب, پچھلے سالوں کتنی میں نے دعائیں بتائیں, لیکن آج کل کے حالات پریشانیاں زیادہ, کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹینشن, کوئی نہ کوئی مصیبت نہ آ رہی. وہ آخری زمانے کے لیے ایک امام کی ویسے بھی پہلے ہی سے دینی خبر و پیشین گوئی ہے, اور مومن کو تو ہر دور میں مسائل کا سامنا, تو میں اسے گریز نہیں کرتا ہوں. لیکن اتنی زیادہ دعائیں کہ ہم بالکل اپنے موضوع سے ہٹ جائیں, اور خاص طور پر میں جو صرف 8 دن کے لیے آیا, 8 دن میں شہادت کی رات اور شہادت کا دن تو میرا موضوع ہمیشہ بنا ہوا ہوتا, تو 6 دن میں مجھے اپنی بات پوری کرنا, میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کے بس یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 1-2 دعائیں پھر بھی مجھے بتانا پڑیں گی, لیکن وہ آج ہی نہیں. اور جو مسئلہ میرے پاس آیا ان میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں, یعنی جو لوگوں نے پریشانی بتائی کوئی بھی ایسی پریشانی نہیں کہ 24 گھنٹے کے انتظار میں جس میں کوئی خرابی آ رہی کہ بھائی بولا آئی سی یو میں ہے مولانا دعا اسی منٹ بتانا ہے کل تک آپ بتائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. باب رحمت والی کوئی دعا نہیں. جو دعائیں وہ ایسی ہیں کہ مومن ایک دن اور ٹھہر سکتا. جاب نہیں مل رہا چلے ایک دن اور جمعرات کی چھٹی کر لیجئے پھر دعا پڑھ لیجئے. اولاد نہیں ہو رہی ہے جہاں آپ نے 5 سال انتظار کیا 5 سال اور 1 رات اور انتظار کر لیجئے. تو میں اس لیے ہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا لگے گا ان لوگوں کہ کل مولانا باتیں کرتے ہوئے وعدہ کر رہے تھے کہ آج میں آپ کے مسئلے کا تذکرہ کروں گا اور اشارہ بھی نہیں ہوا. چونکہ آنے والی کل شب جمعہ اور شب جمعہ تو شب دعا ویسے ہی ہوتی. تو یہ 2-3 باتیں جو لوگوں نے پوچھی وہ انشاءاللہ کل آئیں گی. یہ میری ایک اخلاقی ذمہ داری بھی تھی. اور آخری 2 مجلسوں موضوع بالکل نہ ہٹ جائے اس لیے تھوڑی سی میری جانب سے ایک وضاحت بھی تھی. اب میں نے وضاحت میں جملہ ایسا کہہ دیا کہ پھر میں اٹک گیا اس کے اوپر. کیونکہ اگر میں اس کو 1-8 منٹ میں صحیح واضح نہیں کروں گا تو ایک نیا سوال بن جائے گا. اور وہ جملہ یہ کہ یہ باب رحمت والی دعائیں نہیں. اللہ ہر مومن اور مومنہ کو جب حج بیت اللہ اور زیارات 14 معصومین کا شرف اور جلد از جلد عطا کرنے والا شرف دے گا تو مدینے کی مسجد اس کی بھی آپ زیارت کریں. اور مدینے کی مسجد کے حوالے سے خاص طور پر اور ویسے بھی بہت ساری زیارتوں کے لیے میں عام طور پہ ایک بات کہتا ہوں, کبھی ناواقفیت لا علمی خالی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا آدمی کو اس موقع پہ محروم کر دیتا کہ جب اس کے پاس نعمت خدا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا. آب حیات آپ کو دیا گیا, آپ کو نہیں پتا کہ یہ آب حیات. آپ سمجھے کہ کراچی کی وہ پانی کی پائپ لائن ہے جو گٹر کی پائپ لائن سے مل گئی ہے, پھینکو اٹھا کے اس پانی. نہیں پتا تھا کہ یہ آب حیات آپ کو دیا جا رہا ہے جو اٹھا کے آپ نے پھینک دیا. تو کئی زیارتیں ایسی جہاں پر یہ لا علمی مومن کو بہت سارے سعادتوں اور برکتوں سے محروم کر دیتی. جبرائیل تو آخری زمانے میں برکت لے جائیں مگر کئی جگہ پہ اپنی نادانی. مدینے کی مسجد, اب یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ مدینے کی مسجد تو ایک ایسا موضوع کہ حسینیہ زہرا کے منبر پہ میں بعد میں آنے لگا, اس سے پہلے سے میں مدینے کی زیارتیں کر رہا ہوں. تو ایک بار جو اگر میں بہ گیا تو 30-40 تقاریر کے بعد بھی واپس نہیں آؤں گا. لیکن ایک چھوٹی سی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بالکل ہر آدمی کی آنکھوں دیکھی بات, مدینے کی مسجد میں قبولیت دعا کی ایک بہت اہم جگہ ہے صفہ, وہ چبوترا جس کی ایک خصوصی تاریخ ہے. میں اشارہ ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں. بہرحال چبوترا یا صفہ, جو لوگ مدینے کی کبھی بھی زیارت کر کے آئیں چاہے عمرے میں چاہے حج چاہے 20 سال پہلے, باقی ہر چیز اس وقت ذہن سے نکل رہی ہوگی کہ ستون توبہ کہاں تھا, ستون عائشہ کہاں تھا, ستون مثلاً حنانہ کہاں تھا, تھوڑا تھوڑا بھول رہے ہوں گے. چبوترا نہیں بھول سکتے. اور یہ نہیں پتا لوگوں کہ جسے وہ یہ صفہ چبوترا سمجھ رہے ہیں رسول خدا والا, یہ وہ ہے. اور رسول خدا والا جو چبوترا ہے وہ کہیں اور ہے, اور وہ ایسی جگہ کہ جہاں پہ جانا ہر انسان کے لیے ہر وقت انتہائی آسان ہوتا. وہ جو مشہور چبوترا ہے وہاں ہر وقت ہر ایک کے لیے جانا آسان نہیں. لیکن اسی حوالے سے ایک بات, باب رحمت, اللہ کے رسول کی مسجد. اب جیسے مجھ جیسا گناہگار ادنا طالب علم لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں, لوگ تڑپ کے ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں. مجبوری اور پریشانی آدمی کو ایسے ایسے فرادی اور چیٹرز کے دروازوں پہ لے جاتی. کمپاؤنڈر سرجن بن کے بیٹھتے ہیں اور زیادہ کامیاب رہتے ہیں لوگوں کی مجبوریاں. اگر خود رحمت للعالمین بنفس نفیس آپ کے سامنے موجود اور ایکسس بہت آسان ہو. دیکھیے ہم اسی طرح سے تڑپتے ہیں کہ ہماری دعا, ہمارے زمانے کے امام ہماری طرف سے دعا کر, ان تک پہنچے کیسے, ان سے ملے کیسے, ان سے ملاقات کیسے ہو. یقیناً اگر ملاقات ہوگی تو پہلا کام یہی ہوگا کہ ہم اپنی کوئی حاجت پیش کریں گے, مولا یہ ہمارا مسئلہ. مگر رسول خدا تو اپنی اس 63 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے تھے. پیغمبر کی زندگی میں غیبت نہیں تھی. صرف بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 سال غار حرا سے لے کر کوہ ابو قبیس کے اعلان نبوت کے 3 سال کے درمیان کچھ عرصے پیغمبر غائب رہے تھے، لیکن وہ امام کی طرح کی غیبت نہیں، ملنے والے پھر بھی پہنچ جاتے تھے، ابو ذر پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اب خیر بات بہت پھیل رہی ہے تو میں سمیٹتا ہوں، پیغمبر آسان، ایکسیسیبل، ملاقات ممکن، چلے جاؤ مدینے کی مسجد میں پیغمبر آسان کے جھرمٹ میں بیٹھے، جو مسئلہ، جو دعا، جو حاجت پوچھنا ہے، پیش کرنا ہے پیش کرو، مگر وہ جو میں نے جملہ، جس جملے کے لیے یہ بات کہی، اب تو میں خود پچھتا رہا ہوں کہ میں کیوں تفصیل میں چلا گیا، وہ یہ تھا کہ اب عام طریقہ عقل بھی کہتی ہے اور اسلام بھی، جو پہلے آیا ہے اس کا حق پہلے، السابقون الاولون، جو بعد میں آیا وہ پیچھے بیٹھ، لیکن بعض لوگوں کا ارجنٹ مسئلہ، یا رسول اللہ اگر ہم لائن میں لگ کر اپنے لیے دعا کروائیں تو جب تک کہ ہماری باری آئے گی ہمارا بیٹا تو مر چکا ہو، جو ٹریفک کے ایکسیڈنٹ کے اندر تڑپ رہا، اور ہمیں اس کے لیے فوری دعا کروانا، یہ کئی لوگوں نے یہ شکایت کی، پیغمبر نے مدینے کی مسجد، ایک دروازہ، بہت سارے دروازے، اس وقت بھی غالباً 74 دروازے تو ہیں، رسول خدا کے زمانے میں 74 دروازے نہیں مگر ایک سے زیادہ، پیغمبر نے ایک دروازہ محسوس کر دیا، یہ باب رحمت، اور اس دروازے کو محسوس اس لیے کیا کہ جو آدمی اس دروازے سے آئے وہی آئے کہ جس کا ارجن پسلا، اور وہ جو آئے گا تو ابھی پہنچ کر اپنی بات شروع بھی نہیں کرے، ابھی تو اس کو کہنا ہے نا کہ میں کیوں آ رہا ہوں، پیغمبر اس کو دیکھتے ہی کہ یہ باب رحمت سے آ رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں دعا شروع کر دیتے ہیں، اتنی رحمت ملتی ہے کہ دروازے کا نام رسول نے باب رحمت نہیں رکھا، اس کو لوگوں کے تجربے نے بتایا کہ رحمت خدا اگر رسول خدا کے ذریعے لینا ہے تو باب رحمت سے داخل ہو، تمہارا چہرہ بھی رسول نے نہیں دیکھا اور رسول کے ہاتھ تمہارے حق میں دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اچھا یہ جو بات میں نے کہی آج کی تقریر سے اس کا کوئی رب نہیں تھا سوائے ایک جملے، لیکن میں نے کیوں کہی، اس لیے کہ آپ جاتے ہیں مدینے اور آج بھی باب رحمت اگر آپ کو مل جائے تو کیا کہنا آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے، ذرا سا یہ ہے کہ آپ کا ہوٹل کسی اور دروازے کے قریب ہے، تھوڑا سا گھومنا پڑے، مگر پیغمبر آپ کو دیکھ کر آپ کی حاجت سننے سے پہلے آپ کے لیے دعا شروع کرے، اس کی خاطر تھوڑا کیا، اگر آدمی کو پورا مدینہ بھی گھومنا پڑے تو اس کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ دعاؤں کے حوالے سے جو سوالات ہو رہے تھے اس میں میں نے ایک بات اس لیے بڑھا دی کہ اگلا مہینہ ماہ سفر اور عمرے کا ویزا کھلے گا اور عمرے پہ لوگ جانے لگیں گے، معلومات نہ ہونے کی بنا پر 74 گیٹس ہیں مسجد النبوی، کبھی اس دروازے سے جائے کبھی اس دروازے سے جائے اور اس دروازے کو نظر انداز کر دیں، لیکن یہ تو میں نے اس لیے عرض کیا، اصل جملہ یہ کہ میرے پاس جتنے بھی دعاؤں کے سوالات آئے ان میں سے کوئی بھی باب رحمت ٹائپ کی دعا نہیں کہ ارجنٹ فوری، مولانا ابھی تو آپ ممبر میں بیٹھے بھی نہیں کہ دعا کروا دیجئے گا، وہ نہیں ہے، تو ایک رات اور ٹھہر جائیے گا۔ اب آئیے وہ ایک سوال جسے میں نے باقی تمام سوال ایک جانب رکھ کر صرف اس کا انتخاب کیا، کیونکہ اس کا ایک تعلق میرے چوتھے امام کے موضوع سے، تزکیہ نفس کے موضوع سے چاہے براہ راست متعلق نہ ہو مگر چوتھے امام کے موضوع سے، اور وہ یہ کہ سوال کرنے والے نے تو خاص محمد حنفیہ کو، کہ جن کا نام میری زبان پہ شہادت کے اگلے دن کی مجلس میں آیا تھا، تو خاص محمد حنفیہ کے حوالے سے سوال کیا، پھر اس میں مختار کو بھی شامل کر لیا، خیر مختار میرا اس وقت کا موضوع نہیں، لیکن سوال ان کا محمد حنفیہ کے حوالے سے، لیکن اس کو ذرا سا جنرلائز کریں تو آج کل ایک بہت بڑا اعتراض جو ائمہ طاہرین کے حوالے سے ہو رہا وہ اس کے اندر آ جاتا۔ میں الگ سے اس سوال کے جواب میں نہیں جا رہا ہوں، میں نے دو الگ سوالوں کو اس لیے ملا دیا کہ دونوں کے جواب تھے، اور وہ محمد حنفیہ کا یہ واقعہ کہ انہوں نے دعوی امامت کیا اور چوتھے امام کے مقابلے میں دعوی امامت کیا، اور اس وقت تک اپنے دعوے کو واپس نہیں لیا جب تک کہ مجمع عام میں حجر اسود نے چوتھے امام کی امامت کی گواہی نہ دی۔ جہاں امام کے حالات ہوتے تو یہ واقعہ میں پوری تفصیل سے پڑھتا، بزرگوں کو معلوم ہے، جوانوں کو معلوم ہے، بچے تو کبھی سنے، لیکن آج نہیں، آج تو اصل موضوع اپنی جگہ ہے، یہ صرف ایک سوال، وہ بھی میری ایک تقریر کے حوالے سے، مگر محمد حنفیہ کے واقعے کے بارے میں تو یہ سوال کیا گیا، مگر اس سوال کو جرنلائز کر، اور وہ سوال جرنلائز ہو کے یہ بنے، اور یہ اعتراض ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ کیا وجہ کہ ہم سے تو کہا جاتا کہ 12 اماموں کا نام یاد رکھو، ان کا کلمہ پڑھو اور ان سے محبت کرو، مگر خود ائمہ کے اپنے گھر میں کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا سے پہلے نہیں، کربلا کے واقعے کے بعد تقریباً ہر امام کی موجودگی، ان کے اپنے کوئی قریبی رشتے دار، کوئی غیر نہیں، کوئی اجنبی نہیں، بالکل قریبی رشتے دار، نہ صرف یہ کہ ان کی امامت کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کے مقابلے میں اپنی امامت کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ ائمہ کے گھر، سادات کرام، اولاد امام، کربلا سے پہلے آپ کو مثال کوئی نہیں ملے، اور کربلا کے بعد دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ تاریخ کی کتابوں میں واقعات آنے لگے۔ جیسے میں نے کہا چوتھے امام کے سامنے جو محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت کیا، محمد حنفیہ، نعوذ باللہ من ذالک، کسی جاہل شخصیت کا یا کم معرفت رکھنے والی شخصیت کا یا کسی غیر خاندان کے علاقے کا آدمی نہیں، نہ صرف یہ کہ اس خاندان اہل بیت میں شامل ہے، بلکہ اتنی اہم شخصیت کہ رسول خدا کی ایک حدیث جو میں اکثر پڑھتا ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ بعض نوجوانوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ یہ، اور اس پر بہت سارے مراجع نے فتویٰ بھی دیا اور بہت ساروں نے احتیاط واجب لگائی۔ پیغمبر نے کہا تھا ہے علی، میرا نام محمد ہے، میری کنیت ابو القاسم ہے، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ اس کے یہاں اولاد پیدا ہو تو وہ میرے نام اور کنیت کو ایک ساتھ استعمال کرے، یا میری کنیت رکھے تو نام نہ رکھے، اور اگر نام استعمال کر رہا ہے تو اس کی کنیت نہ رکھے۔ اب ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں کنیت کا رواج نہیں، لیکن بہرحال مجلسوں کی وجہ سے ہر ایک کو پتا پیار امام کی ایک کنیت۔ پیغمبر نے کہا قتل کسی کو میں اجازت نہیں دیتا ہوں، فتویٰ ہے کہ حرام ہے، احتیاط واجب ہے، جیسے محروم آ گئے خود حرام ہے، سوائے دو آدمیوں۔ اچھا وہ دو تو پیغمبر نہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، پیغمبر ایک کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہا کہ جو میرے لیے بس یہ اللہ نے مخصوص کر دیا کہ نام اور کنیت یعنی محمد اور ابو القاسم جمع ہو کر، یا میرے لیے ہے یا میرے بیٹے آخری امام کے لیے، یعنی پہلے معصوم اور آخری معصوم، یہ دو تو ایک ہی خاندان کے فرد۔ اور چونکہ میں نے دو دن پہلے جملہ کہا، آج جو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں نا، وہ تیسرا جملہ میرا بنے گا۔ ایک جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا، ایک جملہ آپ کے سامنے میں نے خود ممبر پہ بیٹھ کے بنایا، اور تیسرا جملہ بھی آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے ممبر پہ بناؤں گا۔ معصوم کی حدیث، اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، کل محمد، آپ کی اجازت سے میں نے جملہ بنایا، اول علی، اوسط علی، آخر علی، کل علی، اور آج ایک تیسرا جملہ بھی میں بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہی سوال کا جواب، وہی تیسرا جملہ، میں آپ کو زیادہ زحمت پہ نہیں ڈالوں گا، اس جملے میں اپنی ریسرچ کو مکمل کر دوں گا، لیکن پہلے یہ سنیے کہ پیغمبر نے کہا یہ پہلے معصوم کو اختیار اجازت اور آخری معصوم۔ اچھا یہ دو تو الگ نہیں ہے، ایک ہی نور کے ٹکڑے۔ ایک بات یاد رکھیے، حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مساوات، مساوی نہیں کہا گیا، پیغمبر بہرحال ان سب کے آغا اور سردار، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، تو ہم امام اور رسول کو برابر مان رہے ہیں، ہم اپنے ائمہ طاہرین کو تمام انبیاء و مرسلین سے افضل مانتے ہیں، بجز رسول خدا کے، پیغمبر کا رتبہ تمام انبیاء اور ائمہ تو چھوڑے، انبیاء و مرسلین تو چھوڑے، تمام ائمہ طاہرین سے بھی بلند۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں تو سب برابر ہوگا، آپ کہیں کہ جب سب محمد ہے تو برابر ہوگا، تفصیلی جواب کا موقع نہیں، لیکن جو میں تیسرا جملہ بنانے والا ہوں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر، اس میں یہ وضاحت بہت کام آئے گی کہ سب کو محمد قرار دیا لیکن پیغمبر پیغمبر، اور یہ سب علی ہیں مگر مولا کائنات کا جو رتبہ، چوتھے امام اپنی تمام تر عظمت کے باوجود اپنے دادا کے برابر اور مساوی نہیں ہے، آٹھویں امام اپنی تمام تر عظمت کے باوجود اپنے دادا کے مساوی نہیں ہے۔ بہت چھوٹی سی دو باتیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ انداز بیان تھوڑا سا توہین آمیز بن گیا دوسرے امام کے، یہ توہین آمیز نہیں، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، لیکن دو جملے۔ روایتوں میں ہے کہ بعد ظہور امام، گھر سے کل کی رات شب جمعہ امام کا ذکر اچھا لگتا، لیکن اب جب آج بیان میں آ گیا تو ایک چیز سن لی، بعد ظہور امام خالی زمانے کے امام نہیں آئیں گے، ایک ایک کر کے 13 معصومین بھی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، 14 معصومین جمع ہو جائیں گے، 14 معصومین دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل جائیں گے، ہر امام دنیا کا ایک علاقہ اپنے رہنے کے لیے پسند کرے گا، کوئی یورپ میں چلے جائیں گے، کوئی افریقہ میں چلے جائیں گے، کوئی امریکہ میں آ جائیں گے، کوئی انڈیا پاکستان، اور اس وقت ملکوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ وہ زیادہ وہاں سہولتیں یا کم سہولتیں، وہاں کا نظام اچھا یا سب، پوری دنیا ایک زمانے کے امام کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ایک ملک بن چکی ہے، پوری دنیا ایک ملک ہوگی اور سب میں ایک جیسا نظام ہوگا، اور وہ نظام بھی ایسا ہوگا کہ اب آپ نے کہا جی افریقہ میں بڑی گرمی ہوتی اور کینیڈا میں بہت سردی ہوتی ہے، یہ آج کی بات، امام کے آنے کے بعد یہ آپ کے اختیار میں ہوگا، کینیڈا میں جب سردی لگے آپ گرمی کی خواہش کریں گے وہاں گرمی ہو جائے گی، اور افریقہ کی گرمی میں آپ سردی کی خواہش کریں تو وہاں سردی ہو جائے گی، امام کے آنے کے بعد جو آپ چاہیں گے، موسم کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے، تو خیر اب یہ موضوع آج کی رات کا ہے نہیں، گرچہ میرا اصل عنوان ظہور امام کی ایک اہم شرط میں یہ چیزیں کام آتی ہیں کہ بھائی اگر ظہور امام کے حالات میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حالات میں اتنی تبدیلی ہوگی تو تڑپ کے آپ امام کو بلائیں گے، اور جب آپ تڑپ کے بلائیں گے تو امام آ بھی جائیں گے، ابھی تو ہم کو یہ اندازہ بھی اتنا نہیں ہے کہ امام کے آنے کے بعد ہمیں کیا بینیفٹ اور فائدے دنیا کے ملنے والے، ہر ایک روزی کا انتظام ہوگا، شاید بھوکا مرے گا تو ایک ہی گروپ، خیر وہ تو میں نے ایسے کہہ دی، ڈاکٹروں کا کام ختم ہو جائے گا، امام کے آنے کے بعد کوئی آدمی بیمار نہیں رہے، ہر آدمی کو صحت کاملہ حاصل ہو جائے گی، امام کے آنے کے بعد کوئی آدمی ناقص نہیں رہے گا، اور آپ کی مرضی ہوگی، آج بھی دنیا کی شاید دوسری بڑی انڈسٹری ہے کاسمیٹک انڈسٹری، وہ ڈاکٹر آپ کے سامنے پرچہ پھینکتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ تم اپنے آپ کو کیسا بنانا چاہتے ہو، رنگ لکھ دو کہ کالا چاہیے، گورا چاہیے، پیلا چاہیے، ٹیکنیک کلر چاہیے، آنکھیں کیسی چاہیے ہے، کان کیسے چاہیے، ناک کیسی چاہیے، بال کیسے چاہیے، اور اس کے بعد باقی چیزوں کو تو چھوڑیے، باقی نا فارم بھروایا جاتا ہے ویسا، پلاسٹک سرجن سرجن آپ کو بنا کے دے دیتا، گھر کے اس کے جو سائڈ افیکٹ اور آفٹر افیکٹ ہے، ایک ایسا موسیقار مرا جس کا نام ممبر پہ لینا بھی ممبر کی توہین ہے، مگر کس طرح سے وہ انہیں پریشانیوں میں مبتلا، امام کے آنے کے بعد یہ آپ کی مرضی ہوگی، ہاں یہ نہیں ہوگا کہ آپ صبح کالے ہو دوپہر کے گورے اور آپ کو پیلے ہو جائیں اور کچھ، لیکن جیسا تم چاہتے ویسا تم بن جاؤ گے، صحت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، لیکن بات تو بہت پھیل رہی ہے اس کے اندر، باقی ائمہ طاہرین میں سے جتنے خود زمانے کے امام کا کیپیٹل کوفہ، رات کو سونے جائیں گے کربلا، خزانہ رکھیں گے مسجد سیلاب، مگر باقی ائمہ طاہرین کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، پھر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، جب کبھی جو امام جمع ہوں گے نماز کا وقت آ گیا، پہلا کام کیا کریں گے نماز، اور جو بھی اس وقت آگے ہوگا وہی نماز پڑھائے گا، لیکن اگر کبھی ائمہ کی ملاقات میں مولا علی ہوئے تو مولا علی کے آگے کوئی امام معصوم بھی نماز نہیں پڑھا سکتا، جب امام معصوم علی کے آگے نماز نہیں پڑھا سکتا تو غیر معصوم کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے علی کو نماز پڑھائی، اور واضح کر دوں، اور وہ یہ کہ ائمہ طاہرین مختلف علاقوں میں، اب جس امام کا علاقہ ہے نماز وہ پڑھائے گا، مثلاً میں قرآن مثال کہہ رہا ہوں کہ آغا حضرت چھوٹے بھائی حسین کی زیارت کے لیے ان کے علاقے میں گئے، تو اگرچہ حسین عمر میں چھوٹے ہیں لیکن نماز حسین پڑھائیں گے، حضرت پیچھے نماز پڑھتے، مثلاً آغا حسین اپنے بیٹے ساتویں امام کی زیارت کے لیے گئے ملاقات کے لیے، وہاں کے دونوں جمع ہوئے، ساتویں امام نماز پڑھائیں گے، آقا حسین پیچھے نماز پڑھائیں گے، لیکن مولا جہاں جس مجمع میں پہنچے گی جس سے ملاقات کے لیے جائے، علی کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اور خود رسول کے بارے میں بھی یہی، اور رسول اگر کبھی کسی علاقے میں گئے تو رسول کے آگے کوئی امام نماز نہیں پڑھائے گا، ایک بار ظہور امام میں صاف آ گئے کہ مولا اور رسول کا رتبہ رسول کا رتبہ تمام محمد میں سب سے بلد، کسی وجہ سے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اور مولا کا رتبہ تمام علی میں سب سے بلد. دوسری بات، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. پوری حدیث یہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بہتر ہے. تو یہ خیر منہما اس ٹکڑے کو بتا رہا کہ اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، کلنا محمد، مگر پیغمبر جو محمد ہے وہ سب سے افضل. اول علی، اوسط علی، آخر علی، کلنا علی، مگر خود مولائے متقیان اپنے ہی خاندان کے باقی تمام علی سے افضل ہے. یہ دو جملے میں نے اس لیے سمجھا کہ تیسرا جملہ جو میں بنا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے شاید زیادہ واضح نہ کر پاؤں، تو نقطہ ذہن میں رکھیے گا. جو پہلا والا ہوتا ہے، چاہے محمد میں پہلا محمد، چاہے علی میں پہلا علی، اس کا رتبہ دوسروں سے بلند ہے، اور یہی تیسرے جو پہلا والا ہے. اب آئیے، بہت مختصر جواب، بات بہت پھیل گئی، لیکن میں اس لیے ذرا مطمئن ہوں کہ مجھے پتا کہ اس کے جواب میں مجھے کوئی تفصیل میں جانا ہی نہیں، ایک ہی جملہ صاحب ایمان کو سمجھانے کو کافی. چوتھے امام کے مقابلے میں محمد حنفیہ، جن کے لیے رسول نے کہا تھا کہ اے علی، تمہارے ایک بیٹا اس انداز کا پیدا ہوگا، خالی میں اس کو یہ اختیار اور اجازت دیتا ہوں کہ اس کا نام بھی وہی ہوگا جو میرا نام، اور اس کی کنیت بھی وہی رکھنا جو میری کنیت. یہ محمد حنفیہ، جنہیں پیغمبر نے ایک ایسی اجازت دی جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے حرام قرار پائی، عصمت اور طہارت کے یا نور کے اجزاء سے باہر، خالق بہت اب فضیلت والے، مگر دعویٰ کیا. سوال یہ ہے کہ چلے اگر بعد میں حضرت اسود کی گواہی کے بعد انہوں نے دعویٰ واپس لے لیا، یہ ہماری روایتیں، ورنہ آج بھی کچھ ایسے متاثر مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، آخر وقت تک وہ اپنی امامت کا کلمہ لوگوں سے پڑھواتے رہا، پھر قید کی ثانیہ بنا. اگر واپس بھی لے لیا تو سوال یہ ہے کہ پہلے دعویٰ کیا کیوں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کربلا سے واپس آنے والا سجاد وہ امام برہم؟ تھوڑی دیر کے لیے صحیح دعویٰ کیوں کیا؟ پانچویں امام کے مقابلے میں ان کے خون کے خود بڑے بھائی زید شہید دو رات پہلے مجلس میں آئے کہ جن کی والدہ کا نکاح ایک طرح سے خواب خدیجہ طاہرہ نے کیا، پورا واقعہ انہوں نے کہا کہ وہ پانچویں امام کو نہیں مانا، اپنی امامت کا اعلان کیا، کم از کم اپنا ایک فرقہ، اپنا ایک راستہ الگ بنائے. ساتویں امام کے سامنے تو محمد ابن اسماعیل فرقہ اسماعیلی اور بوہرا بنا، اور آگے بڑھتے جائیے آٹھویں امام کے مقابلے میں فرقے بنے واقفیت. تو سوال یہ پیدا، یہ تو میں نے بہت مختصر نام لیے، نفس زکیہ، سادات حسنی میں اتنے سارے نام آتے ہیں، جو سوال یہ آتا ہے کہ ہم تو آج 1400 سال کے بعد ائمہ طاہرین کی خیبت میں ان کو اتنا مانتے ہیں، یہ خود امام کے زمانے کے، امام کے خاندان کے ہیں، اور ایسے خاندان کے کہ ایک پشت کا فاصلہ بھی نہیں، ان کا باپ خود امام معصوم، چھٹے امام کے بیٹے ہیں اسماعیل، چھٹے امام کے بیٹے ہیں عبداللہ افتار جنہوں نے دعویٰ امامت کیا، چوتھے امام کے بیٹے ہیں زید شہید، ایسا نہیں کہ پوتے پر نواسے. تو سوال یہ بہت پرانا ہے، اعتراض ائمہ طاہرین کی امامت پہ یہ جملے کے ساتھ ہوتا کہ جب گھر والے ان کو امام نہیں مان رہے تو ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو امام مانو. اور یہ اختتام آغاز کہاں سے ہوا؟ محمد حنفیہ مولا کے مقابلے میں خاندان کا کوئی شخص نہیں آیا، حسن مصطفیٰ کے مقابلے میں خاندان میں آقا حسین کا معاملہ ٹھیک، چوتھے امام سے لے کے زمانے کے امام تک، بھائی اب گیارہویں امام کی شہادت سے جعفر آگے بڑھ اور کہا کہ میں امام ہوں. جو بھی ان کے جملے ہوں، وقت نہیں ہے سمجھانے کا، ابھی مجلس کا وقت چلا گیا، مجھے پتا بھی نہیں چلا. جعفر جو جعفر قذاب بھی کہلائے، جعفر طواب بھی کہلائے، نقوی سادات سے ان کی اولاد میں، تو کہا کہ جعفر کو نہیں پتا، دسویں امام کا بیٹا، گیارہویں امام کا سگا بھائی، بارہویں امام کا سگا چچا. تو چوتھے سے لے کے بارہویں تک سب نام لینے کا موقع بھی نہیں ہے، شاید ضرورت بھی نہیں. تو اس کے لیے میں جملہ کہتا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہوں کہ خاندان اہل رسول خدا کے زمانے سے ایک طریقہ چلا تھا، اور وہ چوتھے سے بارہویں تک بہت ہی شدت کے ساتھ رہا، وہ یہ کہ ظالم حکمرانوں کی توجہ امام سے ہٹانے کے لیے ہر امام کے زمانے میں مسئلہ کے پروردگار تھی کہ اسی خاندان کا کوئی فرد اس طرح سے سامنے آئے اور نعوذ باللہ کبھی ایسا جملہ کہہ دے کہ میں امام ہوں، کہ حکمران یہ سمجھ کے خوش و مطمئن ہو جائے بھائی کیوں ان کے معاملے میں دخل دے کے سب کو اپنا دشمن ہونا، یہ خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں. بلکہ جو امام کے خلاف ان کے اپنے بھائی یا ان کے چچا یا ان کے کزن بہت بہت پھیل گئی بات میں کس طرح سے بیٹھوں وہ سامنے آ وہ کچھ اس انداز کے ہو کہ حکمران سمجھے کہ یہ میرے لیے زیادہ بڑا خطرہ سچا امام اتنا خطرہ نہیں ہے یہ میرے لیے خطرہ وہ اپنی ساری انرجی ادھر لگا وہ اپنی ساری طاقتیں ادھر لگا تو یہ بڑا خطرہ ہے تلوار لے کے میرے خلاف میدان میں نکلا ہے یہ پانچویں امام تو گھر میں آرام سے بیٹھے چھٹے امام تو مدینے کی مسجد میں اسے نہیں پتا کہ جسے وہ آرام سے بیٹھے سمجھ رہا ہے وہ کتنا بڑا اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں ظاہری اعتبار سے وہ یہ دیکھ رہا کہ میں آخر پانچویں امام کے طرف کیوں توجہ دوں ان کا بھائی زید تلوار لے کے نکلا ہے میرے خلاف جنگ کر رہا ہے پہلے اس کو روکو جس کی وجہ سے بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کی توجہ ادھر ہوتی گئی امام کو موقع ملتا رہا اور وہ جو غلط دعوی امامت کبھی دعوی امامت بھی نہیں کیا لیکن کچھ اس انداز کا امپریشن دیا کہ جیسے میں اپنے بھائی سے ہٹ کے کوئی نیا راستہ بنا رہا ہوں خود جعفر طواب و جعفر کذاب نعوذ باللہ یہ آپ آخر الاول کو سنیں کہ نماز جنازہ تک پڑھانے آ گئے تھے کہ عربی امام کی بار میں نے ہٹایا حاکم مطمئن حاکم خوش خاندان میں جھگڑا ہو گیا یہ آدمی میرے کام کا ان میں سے کچھ اتنے نرم ہوئے کہ حکمران سنجھا یہ کام کا اس کو استعمال کرو کچھ اتنے سخت ہوئے حکمران سنجھا یہ میرے لیے بڑا خطرہ ہے پہلے اس کا مقابلہ کرو اس کا مقصد کیا رہا کہ جو اصل امام معصوم ہے وہاں سے حکومت کی توجہ ہٹے اور وہ امام کار امامت کو معجزے سے بھی انجام دے سکتا لیکن خدا نے کہا نا کہ دنیا میں دنیا کا طریقہ چلے گا تو وہ اس انداز سے کار امامت اطمینان سے انجام دے اب اس کا خلاصہ کیا اس کا خلاصہ یہ کہ ابو طالب جو پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کیا تھا مگر کتنی بڑی قربانی دی ابو طالب نے اپنی ذات کو قربان کیا ابو طالب نے اپنے کردار کو قربان کیا ابو طالب نے اپنے آپ کے تہمتیں برداشت کیے ابو طالب پہ الزامات لگائے گئے آج تک آگے ابو طالب نے کھل کے کلمہ نہیں پڑھا اس کا مطلب وہ رسول کو نہیں مانتے ہیں کھل کے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ پیغمبر کے محافظ بن کے آ رہے ہیں اگر کلمہ پڑھ رہے تو کفار مکہ اسی انداز سے ابو طالب کو پیغمبر کا ساتھی بنائیں گے دوسری بات کہ ان کو کلمے کی ضرورت ہی نہیں تھی کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کفر میں ہو اور جو آدم سے لے کے ابو طالب تک یہ پورا خاندان کلمے کی ضرورت ان کو کیا ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی کلمہ نہیں پڑھتا جو ایمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ صاحب ایمان ہے تو جو کل ایمان کا باپ ہو جو مومن کا بیٹا مومن مانا گیا تو جو کل ایمان کا باپ ہو اور دیکھیے ان کا کلمہ اس طرح کہ مجمع عام میں جا کے کھڑے ہو جائے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں یہ جملہ اگر کہتے اس میں دو مفہوم آتے پہلی بات ہے کہ کلمہ پڑھنا کا مطلب کیا پھر تو بات اور کنفرم ہو جاتی کہ آج سے پہلے ابو طالب کافر تھے اور دوسری بات یہ کہ جو یہ تو ہمارے علماء جملہ کہتے ہیں پوری ابو طالب کی قربانیاں اس میں آ جاتی کہا کسی نے کہ ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا جواب دیا ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی فرصت ہی نہیں تھی ارے کیوں فرصت نہیں تھی وہ کیا کام کر رہے تھے وہ دوسروں سے کلمہ پڑھوا رہے تھے اگر ابو طالب نہ ہوتے وہ کلمہ پڑھوانے کی مندر پر ہیں کہ ابو طالب کی وجہ سے کفار مکہ کی ساری توجہ ان کی جانب ہے پیغمبر تبلیغ رسالت کر رہے تو خاندان ابو طالب میں باپ کی میراث آئی ہے ہر امام معصوم کے لیے اپنے دور میں ابو طالب پیدا ہوا ہے یہاں اول بھی ابو طالب ہے اوسط بھی ابو طالب ہے آخر بھی ابو طالب ہے کل لونا ابو طالب یہ سب ابو طالب ہے اول ابو طالب سب سے افضل ہے جیسے میں نے کہا اول محمد اول علی اول ابو طالب کے قربانیاں ان کی اشار ان کی جان اشاری اس کا میں کسی سے موازنہ نہیں کر رہا حتیٰ ان کے خاندان میں کوئی ان جیسا نہیں ہے لیکن یہ چیز صلی نسل میں کہ ہر امام کے جانب سے ظالم کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک ابو طالب ہر امام کو چاہیے تھا جو کبھی محمد حنفیہ بن کے آیا کبھی زید شہید بن کے آیا کبھی نفس زکیہ بن کے آیا کبھی جعفر طواب جو پدر ہے نہ کوئی سادات کے وہ بن کے آیا ضرور بھیجے محمد والے یہ بہت ہی عمومی پورے خاندان کے وفات آ گئے ایک آدھ جگہ کوئی استثنا ہو تو ہو اس سے مختصر اور میرے اپنے خیال میں اس سے بہتر جواب یہ علماء کا جواب ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، خالی آپ تک پہنچایا، ممکن نہیں اس خاندان کے حوالے سے، مگر خاص محمد حنفیہ وہ اس اعتبار سے بہت ہی اہم شخصیت بن کے آئے کہ کربلا کے واقعے کا انتقام بھی مسلسل لینا اور قہر امامت کو بھی انجام دینا، تو محمد حنفیہ یہ مشن سونپا گئے۔ بھائی روایت میں یہی تو ہے کہ مختار نے کوفے کے حالات کو دیکھا، محبان اہل بیت کو جمع کیا، مگر ایک چیز کا اندازہ ہو گیا، جب تک کہ مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم میرا ساتھی نہیں بنے گا، میں اپنی تمام تر قربانیوں کے باوجود اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جان دینا مسئلہ نہیں ہے، ان ظالموں کی جان لے کے پھر جان دینا تھا ارادہ ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر اس مالک اشتر کے بیٹے ہیں جس نے مولا کی اتنی خدمت کی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ خیر معصوم کے لیے میرا اسٹیٹس رسول ہے خدا کے پاس تھا، وہ مالک اشتر کا اسٹیٹس میرے پاس۔ جب جیسے مولا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ اس کائنات میں علی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہو، مولا نے مالک اشتر کے لیے کہا اب عرب کی کوئی عورت ایسا بیٹا نہیں جن سکتی ہے، یہ پورا خاندان محب اہل بیت ابراہیم، وہ تو میرے مولا کے شاگرد ہیں، ابراہیم کا بچپن علی کی گود میں گزرا ہے، ابراہیم کے باپ مالک اشتر مولا کے ساتھی، اور ابراہیم مولا کے ساتھ اس طرح سے بچپنے میں تھے جیسے حسن حسین ساتھ میں کھیلتے تھے، مولا نے ان کو تلوار چلانا سکھایا۔ اور پھر جو میرا تزکیہ نفس میں بہت اہم ایک جملہ بننے والا، بظاہر لگ رہا ہے کہ آج نہیں آئے گا یہ جملہ جبکہ میرا ارادہ آج تھا، لیکن چھوٹی سی بات کہ کوئی بھی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امام زمانہ کا مشن ہو، چاہے وہ کربلا والے حسین کا مشن ہو، اور چاہے وہ رسول خدا کا مشن، جب تک کہ عورتوں کی تائید اور عورتوں کی سپورٹ نہ ہو۔ اب امام کے جہاد میں عورتوں کا کیا حصہ؟ عجیب سوال، میں اتنے سالوں سے امام کا ذکر کر رہا ہوں، کل شب جمعہ پھر آئے گا ذکر، اور عورتیں پوچھتی ہیں ہمارا رول کیا؟ ارے نام تک لکھے ہوئے ہیں کہ کتنی عورتیں امام کے ساتھ آئیں گی، ان کے حالات تک لکھے ہوئے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ امام کے ساتھ تو خالی مرضی آئیں گے، ہمارا کیا رول؟ کس نے آپ کو یہ الٹی پٹی پڑھائی؟ نام ہے کون کون عورتیں آنے والی، ان کی خدمات ہے کہ کیوں آنے والی، لیکن یہ تو بات کی چیز۔ کربلا میں آقا حسین جا رہے ہیں، خاندان کے وہ بزرگ جو حسین کو روکنا چاہتے ہیں آخر میں جملہ یہ کہتے ہیں نا، اچھا حسین تم امام وقت سے جاؤ، زینب کو لے کے نہ جاؤ، اور حسین کا جواب یہ ہوتا ہے میرا جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے گھر کی یہ خواتین میرے ساتھ نہ ہو، اور اسلام آیا ابو طالب کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ جب تک کہ خدیجہ کی تائید حاصل نہ ہو سکے وہاں بھی اسلام کامیاب نہ ہو سکا، تو کوئی مشن خاص طور پر اسلام کو۔ مالک اشتر کی بیٹی نے جو قسم کھائی تھی، مالک اشتر کی بیٹی نے قسم کھائی تھی اور امام کو گواہ بنا کے قسم کھائی تھی، تو یہ خاندان تو ویسے ہی تڑپ رہا ہے۔ بہت مشہور روایت مصائب میں آپ سنتے ہیں، میں صرف آج حالات ایسے میرے کنٹرول سے باہر چلے گئے کہ بہت جلدی جلدی، جب یہ قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا اور میں نے شروع کی تین مجلسوں میں جملہ کہا تھا، یہ خط لکھ کے بلانے والے ایسے ظالم بن گئے، یہی لوگ کس انداز سے نہ صرف یہ کہ تماشا دیکھ رہے ہیں بلکہ ٹونٹنگ کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، مگر اس وقت دو یا تین ایسے واقعات ہوئے، کہیں نہ کہیں محب اہل بیت تو تھے۔ ایک تو روایت کل مساجد میں آئی، ایک شہزادی زینب کو سلام کوفے کے گھر کی چھت سے ہوا، شہزادی نے چونک کے دیکھا خاتون بیٹھی، شہزادی آپ کی کنیز آپ کے استقبال کے لیے صبح سے بیٹھی، لیکن میں اپنا چہرہ نہیں اٹھا رہی ہوں، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی۔ پتا چلا یہ حبیب ابن مظاہر کی بیوہ، اسی طرح سے پرانے زمانے کا کوفہ چھوٹی چھوٹی گلیاں جیسے کراچی میں جھوڑیا بازار یا بمبئی میں شاید پالا گلی ہے، اسی طرح یا حیدرآباد میں شاہی گلی، چوتھے امام مہار ناکا ہاتھ میں سام کے جا رہے ہیں، بہت ہی قریب گھر ہے، بہت چھوٹی چھت، یہ خاتون نے جھک کے کہا مولا سلام لیجیے، اور آپ کی قریب قسم کھاتی ہے کہ اس وقت اہل بیت کو جس حالت میں دیکھ رہی ہے میں اس کا انتقام لے کے رہوں گا۔ چوتھے امام نے پوچھا تو ہے کون؟ کام مالک اشتر کی بیٹی اور ابراہیم ابن مالک اشتر کی بڑی بہن. اب یہ خاندان ویسے ہی تڑپ رہا. مالک اشتر کی بیٹی نے تو چوتھے امام کو گواہ بنا کے قسم کھائی, تڑپ رہا ہے مومن. دیکھیے یہ جو میرا ایک جملہ ہے جس کا موقع اب لگ رہا ہے, اس سال آئے گا ہی نہیں. حکمت تصفیہ کے ساتھ حکمت, یہ حکمت ہے. تڑپ رہا ہے, کانوں میں خبر آئی کہ مختار انتقام لے رہے, مختار انتقام لے رہے, بلکہ دعوت دیا کہ ابراہیم کو. ابراہیم تڑپ رہے ہیں, ان کی بہن تڑپ رہی ہے, مالک اشتر کے گھرانے تڑپ رہا ہے, موقع ملے انتقام لے رہا, مگر حکمت. خالی اپنے جذبات میں تڑپ میں نہیں آئے, کہیں کوئی آدمی دنیا پرت ہمیں استعمال کر کے اقتدار میں نہ آ جائے, وہ اقتدار کے لالچ میں کہیں ہمیں استعمال نہ کرے. کہا کہ نہیں, انتقام لینا ہے. میری بہن نے بازار کوفہ میں چوتھے امام کے سامنے قسم کھائی, مگر جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ امام کی بھی مرضی اور تائید ہے. باقاعدہ ابراہیم ابن مالک اشتر خود بھجوائے ایک روایت میں, اور ایک تاریخ میں ہے کہ اپنے قابل بھروسہ آدمی بھجوائے. چوتھے امام کا جواب کیا؟ چوتھے امام نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا. ہاں اس لیے نہیں کہا کہ وہ کار امامت انجام دے رہے, جس کا اہم ترین حصہ ہے آگاہداری کو قیامت تک قائم کرنا اور لوگوں کے نفس کی پاکیزگی. یہ ابھی آئے گی, یہ بات کہاں سے آگے بڑھنا تھی, لیکن مسائل کا وقت قریب آ رہا ہے تو جلدی جلد. نہ بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ میں نے اس معاملے کا سارا اختیار اپنے چچا محمد حنفیہ کو سونپا, جاؤ جا کے ان سے پوچھو. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خون حسین کے انتقام کا نعرہ بلند ہوا تو تلاش ہوئی کہ اس مومنٹ کے پیچھے کون ہے. محمد حنفیہ کو ڈھونڈا گیا, محمد حنفیہ غار میں جا کے بیٹھ گئے. اور آج کل جس فرقہ ان کو غائب مانتا, کیوں؟ اس لیے کہ اگر چوتھے امام اس انداز سے سامنے آتے تو امامت کے دوسرے کام رک جاتے. امام کو شہید ہونے میں کوئی اعتراض نہیں, مگر جو میرے بابا کا مقصد تھا اسے تو پورا کروں. تو اب یہ محمد حنفیہ چوتھے امام کے ابو طالب بن کے آئے, زید شہید پانچویں امام کے ابو طالب بن کے آئے, اور اسی انداز سے سلسلہ جناب جعفر طواف تک گیا. تو لیکن اب اس پوری گفتگو میں جو اصل بات میرے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ چوتھے امام خود اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, منع بھی نہیں کیا, ایسا جملہ کہہ دیا. یہ کہا کہ اختیار میں نے اپنے بھائی کو دیا. جس کو اختیار دیا جائے اس کو نائب کہا جاتا, اور نائب کس کو بنایا جاتا؟ نائب کس کو بنایا جاتا؟ مخالف کو نہیں, دشمن کو نہیں, نائب اسی کو بنایا جاتا جس پہ پورا اعتماد اور بھروسہ ہو. تو خود یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ طاہرین ان لوگوں کے ابو طالبی کردار کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان پہ اعتراض نہ کرنا اگر یہ ہمارے سامنے کبھی کچھ دیر کھڑے نظر آئے. یہ کردار ابو طالب ہے کہ دشمن کے سارے وار اپنے سینے پہ لو, دشمن کے سارے وار اپنی ذات پہ لو, تہمتیں لگتی رہے, الزامات رکھتے رہے. ابو طالب نے محمد کو بچایا, محمد حنفیہ نے چوتھے امام کو بچایا, اور اس لیے بچایا کہ چوتھا امام اس منزل پر کہ جہاں پہ اسے کربلا کے حقیقی انتقام کے لیے لوگوں کو تیار کرنا, وہ جو ظاہری انتقام ہے اس سے روک نہیں رہے, لیکن حقیقی انتقام کے لیے. کربلا کا حقیقی انتقام کیا؟ کربلا کا حقیقی انتقام ہے جب امام زمانہ آ کر عمر سعد کی گردن کاٹیں گے, جب امام زمانہ آ کر شمر کی گردن کاٹیں گے, جب امام زمانہ آ کے ہرملا کو واسل جہنم کریں گے, وہ حقیقی انتقام ہے. اس کے لیے چوتھے امام کو لوگوں کو تیار کرنا ہے. ظاہری انتقام, چھوٹا انتقام, وقتی انتقام, ٹیمپرری انتقام تم لیتے رہو. میں اس انتقام کے لیے تیاری کرا رہا ہوں کہ جس میں عین طالب و بدم المقتول و کربلا. کہاں ہے کربلا کا انتقام لینے والا؟ یا اس امام کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے, اور اس امام کی اہم ترین تیاری پاکیزگی نفس ہے. جب تک کہ نفس پاکیزہ نہیں ہوگا, جب تک کہ نفس پاکیزہ نہیں ہوگا, زمانے کا امام آ کے انتقام نہیں لے گا. جیسے کربلا کے لشکر کا ایک ایک مجاہد, کربلا کے لشکر کا ایک ایک مجاہد پاکیزگی نفس کی اعلیٰ ترین منزل پر تھا. امام زمانہ اپنے ایسے لشکر کا انتظار کر رہے ہیں, اور اس کی تیاری چوتھے امام نے شروع کی. چنانچہ یہ جملے بھی کہ مولا ہم چند نوجوانوں نے مل کے ارادہ کیا, جملے ہیں تاریخ. مولا ہم چند نوجوانوں نے مل کے ارادہ کیا کہ ہم کربلا کے وقت پیدا بھی نہ ہوئے, اب انتقام لیں گے. میں نے شاید شہادت کی رات کہا تھا چوتھے امام کربلا کے بعد 35 سال رہے, یعنی کربلا کے بعد جو بچہ 5 سال بعد پیدا ہوا وہ بھی چوتھے امام کی زندگی میں 30 سال کا ہو گئے. پچیس سال کا ہو گیا، بیس سال کا ہو گیا، نوجوانوں میں جذبہ انتقام لے گی. چوتھے امام نے روک دیا، کہا کہ نہیں، کربلا کا یہ والا انتقام میرا وہ وارث اور پوتا کے لے گا جسے پروردگار نے اسی کام کے لیے خلق کیا. مگر مولا وہ کب آئے گا؟ آپ چوتھے، وہ بارہواں ہے. الفاظ میرے ہیں، مفہوم ان لوگوں کا ہے، ذرا توجہ دیجیے گا. مولا آپ چوتھے ہیں، وہ بارہواں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم انتقام لیں، لیکن چوتھے سے بارہویں تک ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، ابھی نو امام گزرنے والے. تو اس وقت چوتھے امام کی حدیث کہ جس نے اپنے دل میں واقعا یہ جذبہ رکھا کہ مجھے کربلا کا بدلہ لینا، اور ایک جملہ کہا. اب میں ایک بات عربی کی آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد پھر آج کی منزل، آج کی مجلس موضوع. دیکھیے، اسی لیے میں سوال کے جواب میں نہیں جاتا ہوں، کہ میں خود اتنا نادان، ناسمجھ اور خطابت کے انداز سے ناواقف کہ اپنے موضوع پہ کنٹرول نہیں کر پاتا. آج جو ہو گیا سو ہو گیا، آخری دو مجلس، لیکن ایک جملہ سن لی. امام نے عربی میں ایک لفظ ہے قالا، قالا، کہیں گالا کہا جاتا ہے، قالا. قالا کے دو معنی، ایک ہے کہنا زبان سے، ایک ہے قائل ہونا. قالا کے ایک معنی قائل ہونا بھی. چوتھے امام نے جملہ کا، نوجوان تڑپ رہا ہے، مولا میں کربلا کا انتقام لینا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے بارہویں کے لیے ٹھہر، تو ابھی پانچواں آئے گا، ساتواں آئے گا، آٹھواں آئے گا، دسواں آئے گا، کیا پھر بارہواں آئے گا؟ کوئی امکان نظر نہیں آتا میں وہاں تک زندہ رہوں. تو جواب یہی دیے کہ اگر کسی کے دل میں تمنا ہے مجھے کربلا کا انتقام لینا، اور پورے مجمع سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دل میں تمنا نہیں؟ آپ کہہ رہے نہیں بھائی، ہم بہت شریف آدمی ہیں، لڑائی بھڑائی میں نہیں ہیں، حسین سے بھی خوش، یزید سے بھی خوش تو نہیں ہے، لیکن کون اس معاملے میں پڑے؟ کراچی کی سلینگ لینگویج میں کون اس پھڈے میں ٹانگڑا ہے؟ ہمارا اس کو کوئی تعلق نہیں. آپ تو نہیں ہے اس، آپ کہیں گے نہیں، یزید سے بھرپور انتقام ہم کو لینا. مگر چوتھا امام کہتا ہے قالا، اور پھر وہ قائل ہو جائے اس جملے کا کہ فیال ہے کری کن تو محکوم فاقوزا محکوم عظیم. یہ چوتھے امام نے پہلی بار جملہ بتایا، جو چھٹے امام نے زیارت شہدا کے آخر میں شامل کر دیا. اور کربلا کے بارے میں سوچو اور قائل ہو جاؤ کہ اے کربلا والوں، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو میں قربانی دیتا. یاد رکھو، جس نے یہ دو کام کی، کربلا میں نصرت امام کا ارادہ کیا اور قائل ہوا کہ میں کربلا میں ہوتا تو میں مستقبل کی بات نہیں کہ انتقام لوں گا، میں وہ ساری قربانیاں دیتا جو کربلا والوں نے دی، تو اس کو دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک، اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جائے گا جیسے اس مومن کا ثواب جو آقا حسین کے خیمے میں ان کے آگے جا کے شہید ہوا، یہ اجر و ثواب تمہیں ملے گا اگر اس کے قائل. اور نمبر دو، جب حسین اپنے پوتے امام زمانہ کی حکومت میں واپس آئیں گے تو خالی 72 کا لشکر لے کے نہیں آئیں گے، 72,000 ہوں گے، کہ 72 لاکھ ہوں گے، کہ 72 کروڑ ہوں گے، کہ 72 ارب ہوں گے. یہ سب وہ ہوں گے جو کربلا سے لے کر حسین کی واپسی تک قائل رہے، فیال ہے کبھی کن تو معصوم، کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ یہ ساری قربانیاں دیتے، دل سے قائل ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آقا ہم ایسے نمازی ہیں کہ اگر زندگی کی آخری رات ہمیں ملے تو وہ بھی نہ پریشانی میں گزارے، نہ بات چیت میں گزارے، وہ ساری رات عبادت میں گزارے. یہ تو تمام تاریخوں کا جملہ کہ شب عاشور اگر کوئی آدمی اصحاب امام کے خیمے سے گزرے، اور کوئی آدمی لشکر یزید سے گزرے، لشکر یزید میں ہنسی مذاق تھے، قہقہے تھے، گپ شپ تھی، محاورتن کہہ رہا ہوں، چائے کے دور چل رہے تھے، کافی منگائی جا رہی تھی، شیشہ پیا جا رہا تھا، اور ہر جب سپاہی اپنی جگہ بڑا خوش و مطمئن، کل مجھے کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، اس کے خیالی منصوبے بنائے جا رہے ہیں. یہ زمین خریدوں گا، وہ گاڑی خریدوں گا، وہاں شادی کروں گا. لشکر حسین سے کوئی گزر تو پوری رات ذکر خدا اور تلاوت قرآن کی ایسی آواز سے کا وزیر نحل، جیسے شہد کی مکھی کے چھتے کے قریب سے گزرو تو مکھیوں کی وہ مرمری وہ بھن بھناہٹ کی آواز آتی. فیال ہے کنی کا مطلب یہ ہے کہ مولا ہم تو ایسے نمازی ہیں کہ اگر تیر بھی برس رہے ہوں تو ہم اپنی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم برستے تیروں کے نمازی ہیں. دیکھیے اعلیٰ کا یہ مطلب ہے، خالی زبان سے کہہ دینا نا قائل ہو جانا، مولا ہم تو اپنی عورتوں کے حجاب کے بارے میں اتنے سینسیٹیو اور سخت ہیں. ارباب مقاتل نے ایک روایت لکھی ہے اس کی صحت پر بحث کیے بغیر، مگر یہ دو تین جملے ہیں کہ آقا حسین جب زلجنا سے زمین کربلا پہ گرے اور ہر آدمی پریشان، فوج یزید آسان نہیں ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ پرسوں یعنی آخری مجلس میں یعنی شہداء کربلا کے 20ویں کی مجلس کے مصائب میں آئے گا، ابھی سے کہہ رہا ہوں، اگر اس وقت تک میں خود زندہ رہا. اور وہ یہ کہ حسین شخصیت کی عظمت ہے، حسین کی ایک ہیبت ہے، حسین کا ایک روب ہے، حسین کا ایک جلال ہے، گھوڑے سے گرنے کے باوجود کسی میں ہمت نہیں ہے حسین کے قریب، ہر ایک پریشان ہے حسین ابھی زندہ ہے کہ مر گئے. تب آپ کو معلوم ہے نا تب شمرنے کا ایک طریقہ، کل اس نے سجاد کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا، آج حسین کے اپنے گھوڑوں کا رخ اس طرح کرو جیسے تم خیموں کی جانب جا رہے، پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے کہ نہیں. اور ادھر یہ گھوڑے خیموں کی جانب چلے اور آقا نے آواز بھی کہاں جا رہے ہو، مفہوم آقا کا یہ ہے جو میرے جملے بنے گی. ابھی حسین زندہ ہے، کوئی حسین کی بہن زینب کے خیمے کی طرف نہیں جا سکتا. خیال ہے کرنے کا مطلب ہے آقا ہم اپنی عورتوں کے حجاب کے بارے میں، یہ کربلا کے سب سے بڑے شہید کا جملہ ہے سید الشہداء، اور شاید اس کو ہم کربلا کے سب سے چھوٹے شہیدوں میں مانے، سب سے چھوٹا تو نہیں لیکن مانے. قاسم جب شب عاشور چچا کے پاس آیا، چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ ابھی ابھی آپ نے مسائل سنے دو ہفتے پہلے، میں آخری جملہ کہتا ہوں. پہلے آقا نے خاموشی اختیار کی، پھر جب جواب دیا تو کیا جواب دیا؟ یہی جواب تو دیا، قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا؟ ارے کل کے شہیدوں میں تیرے ننے بھائی اصغر کا نام، تو قاسم کا جواب کیا تھا؟ جوش اور غضب کے عالم میں کھڑے ہو گئے. آقا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں پہنچے گی، ہماری سیدانیوں اور ہمارے خیمے کی خواتین کی بے حجابی ہوگی. دیکھیے وہ سرکار سید الشہداء ہے، یہ کربلا کا 13 سال کا کمپن چاہیے، مگر دونوں کے اندر آپ نے دیکھا خیال ہے کرنے کا مطلب کیا ہے. مولا ہم نمازی ایسے، مولا ہم حجاب کے بارے میں پابند ایسے، پورے کربلا کے واقعے میں، بس اب اس کے بعد مسائل کی منزل ہے، پورے کربلا کے واقعے حسین کے کسی بچے نے بھی کبھی نہیں کہا، بڑوں کی بات تو چھوڑیے، بچے نے بھی نہیں کہا چچا بہت پیاسے ہیں، آپ یزید کی بات مان کے پانی کا انتظام کرا لیجئے، چچا ان سے پیاس برداشت نہیں، اور واقعا ان سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، کلیجہ پھنک رہا ہے پیاس کی وجہ سے. کربلا میں معجزے نہیں دکھائے گئے تھے، کربلا میں معجزے نہیں دکھائے گئے تھے، صرف علی اکبر کو آخر میں انگوٹھی دی. بچے پیاسے تھے اور پیاس محسوس کر رہے ہیں. حسین کے بچے اتنے غیرت مند ہیں کہ خود یہ دربار یزید کا ایک فقرہ یزید نے پوچھا، جب تم نے شام غریبہ بچوں پہ ظلم کیا، اس نے ظلم تو نہیں کہا، بچوں نے کیا کہا؟ کہ اتنے غیرت مند بچے ہم نے کبھی نہیں دیکھے، نہ ہاتھ جوڑے، نہ درخواست کی، نہ معافی مانگی، بچہ پھر بچہ. بہت زیادہ جب ہم کسی میں ظلم کرتے تھے، جملہ بتا رہا ہے کہ کتنے ظلم ہوئے جو ہم تک پہنچے بھی نہیں، کہ جب بہت زیادہ ظلم کرتے تھے تو بچے ہمیں دیکھ کے قرآن کی ایک آیت پر دیتا تھا، وام یتیما فلا تقہر، کچھ نہیں، خالی قرآن کی آیت وام یتیما فلا تقہر. مگر اس حالت میں بھی کسی بچے نے نہیں کہا چچا پانی کا انتظام کر دیجئے. اچھا عمر ساتھ سامنے سے بار بار انہی بچوں کے سامنے آفر کر رہا ہے کہ اگر ہماری بات مان لو، کھانا بھی ہمارے پاس ہے، پانی بھی ہمارے پاس، سامنے بچوں کے سامنے. فیاض ہے کہنے کا مطلب یہ کہ آقا حق میں مر جائیں گے لیکن حرام غذا کی جانب ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، کیا ہے مطلب فیاض ہے کہنے کا؟ مگر ان سارے بچوں کے مل کے جو ظلم ہوئے، سارے بچوں کے مل کے جو ظلم ہوئے، ان سب کو ملائیے تب بھی شاید اس ایک ظلم سے یہ چھوٹا ہی نظر آئے. کہ جب نندی سکینہ اونٹ پہ اکیلے بٹھائی گئی، ابھی وہ جملہ نہیں آیا لیکن چونکہ آپ زندگی بھر مجلسیں سنتے، آپ کو پتا ہے کہ آج میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور وہی قیامت کا جملہ، پھر مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں. سارے بچوں پہ مل کے جو ظلم ہوئے، یہ سب مل کر بھی غالباً اس ایک ظلم سے کم ہے. جب ننی سکینہ اونٹ پہ اکیلے بٹھائی گئی، محمل تو چھوڑیے، ہماری تو چھوڑیے، کوئی سہارا دینے والی بیوی بھی نہیں ہے، اور وہ جنگل میں گر پڑی، ریاض القدس کی روایت آدھی کر پڑی تھی آدھی آگے آدھی آج اب آدھی کی آپ نے ایک ہی جملہ بچا. اور زینب سکینہ کو اٹھا کے لائی تو فرمایا کہ شمر میں نے کہا بھائی بچی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی, زندگی میں کبھی اکیلے کسی سواری پہ نہیں بیٹھی, اب تو میری گود میں دے دے, چلے رباب کی گود میں دے دے, چلے کسی اور بیوی کی گود میں دے دے, ورنہ یہ دوبارہ گر جائے گی. وہ ملعون کہتا ہے زینب گھبراؤ نہیں, اب میرا وعدہ ہے یہ بچی دوبارہ نہیں گرے گی, میں نے اس کا انتظام کر لیا. کل بھی وہی جملہ تھا جب سجاد کے کوڑا مارا میں نے انتظام, آج بھی وہی جملہ مگر انداز مختلف ہے. آپ کا گریہ بتا رہا ہے کہ آپ اس جملے پر پہنچے ہوئے ہیں, بس میں زبان سے ادا کروں اور آج کی مجلس تمام. وہ اداداروں کیا انتظام کیا, ایک انتظام تو یہ ہے کہ اس بچی کو کسی بیوی کی گود میں دے دیتا, یہ انتظام نہیں کیا. ایک انتظام یہ ہے کہ اونٹ پر کوئی محمل رکھ دیتا بچی کے لیے, یہ بھی انتظام نہیں کیا. پھر کیا انتظام کیا, رسی کا ٹکڑا لے کے آ رہا ننگی سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ لٹایا, بچی اونٹ پہ الٹی لٹائی گئی. ذرا امام زمانہ کے بارے میں سوچئے, ذرا آقا حسین کے بارے میں سوچئے جو مجھے سن رہے, اور اس بچی کو رسی سے اونٹ کی پیٹھ پہ باندھا گیا. ساری زندگی باپ کے نرم سونے پہ سونے والے سینے پہ سونے والی, جب یہ اونٹ کوپے کے قریب پہنچا اور رسی کھول کے سکینہ کا اتارا گیا, سکینہ کا سارا بدن زخمی, سارا کرتا خون میں بھرا, اونٹ کی ساری پیٹ میں خون ہے. عزاداروں آپ نہیں رو رہوں گے اتنا جتنا وہ رویا ہوگا. زینب نے یہ منظر دیکھا, پلٹ کے فرات کا رخ کیا, اب با آگے دیکھ تیری چہیتی بھتیجی میں کیا بنے گئی, آئے میرا باپ سکینہ کا خون بندی رسی بابل ہمارے جب با. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَالظَّالِمِينَ أَجْمَعِينَ. اجركم اللہ پروردگار مومنین اور مومنات کے گریے کے بعد اب کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے, ان گریا کرنے والوں کے گریے کا واسطہ غم حسین کے سوا انہیں دنیا آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما دے, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ہائے سکینہ رسی اونٹ کی پیٹ پہ خون, خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین
رہتی تھی جو اکثر شبیر کا سینہ رہا جس بی کا بستر اس بی اس بچی کو اب خاک پا نیند آئے گی کیوں کا اس بچی کو اب خاک پا نیند آئے گی کیوں کا کس طرح ہوا پیاسی سکینہ اٹھنا بھی ہے دشوار عباس کو دیتی ہے صدا زینب ناچار عباس کو دیتی ہے صدا زینب ناچار اب تو جب درد کا مندر اب خبر میں خاہر کو سلاتا ہے برادر حسرت سے کھڑی دیکھتی ہے غم دادا مادر ایک ننی سی تربات